الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. خدا کا شکر بے جوہر نہیں میں خدا کا شکر بے جوہر نہیں میں غلام طغرل و سنجر نہیں میں خدا کا شکر بے جوہر نہیں میں غلام طغرل و سنجر نہیں میں جہاں میری جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں. امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد شاکر رضوی صاحب اسٹیج پہ جلوہ گر علم و فکر کے ایک جبل شامخ حضرت علامہ سید منیر الدین صاحب دریا آبادی فرنگی محلی. عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگو عزیز بچو ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی جود والکرم والہ الکرام اجمعین. شب برات کے اس مقدس موقع پر مجھے جو ٹاپک اور عنوان دیا گیا ہے اس کا تعلق 20ویں صدی کے خاتمے سے ہے اور 21ویں صدی کے آغاز سے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کے موقع پہ یہ موضوع ہمیں کیوں دیا گیا؟ اس موضوع کا اس مقدس رات سے تعلق کیا ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان بیدار ہیں اور جاگ رہے ہیں. اگر ہماری اسٹیجوں کا وہی روایتی مزاج ہوتا جو صدیوں سے چلا آیا تھا تو نہ ہمیں یہ احساس ہوتا کہ صدی کب گزر رہی ہے اور نہ ہمیں یہ احساس ہوتا کہ دسمبر کے آخری راتوں میں ہمارا نوجوان کہاں ہوگا. لیکن جب قیادت جوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو جوانوں کے ضمیر کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. یہاں بہت سے بوڑھے بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کروں اور یقیناً جواب میں نفی میں ہوگا کہ جناب والا آپ کو یہ بات کیوں نہیں سوجھی کہ مجھے یہ بتا دیتے کہ 19ویں صدی ختم ہو رہی ہے اور 2000 کا آغاز ہوتے ہوتے جشن کا ایک طوفان بپا ہوگا پوری دنیا میں، اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. میرے عزیز اور میرے دوستو، انسان سیلیبریٹیو نیچر رکھتا ہے، انسان کی فطرت میں جشن پسندی ہے. ایسا تو ممکن نہیں کہ انسان ہو اور جشن نہ منائے، انسان ہو اور جشن پسندی سے دور رہے، انسان ہو اور کسی تفریح میں حصہ نہ لے، انسان ہو اور لذتوں سے کنارہ کش رہے، انسان ہو اور اجتماعی زندگی نہ گزارے، انسان ہو اور انس و معانست کا پیکر نہ ہو. انسان تو دراصل اجتماعی زندگی گزارنے والے جانور کا نام ہے جسے سوشل اینیمل کا نام دیا گیا ہے، اور جب بھی معاشرہ کوئی جشن کا ماحول پیدا کرتا ہے تو انسان بے ساختہ وہ جشن منانا چاہتا ہے. مگر مسلمان کا انداز جشن پسندی دنیا سے بڑا مختلف ہے. جس طرح سے ہمارا چہرہ مختلف ہے، ہماری سیرت مختلف ہے، ہمارا کردار مختلف ہے، ہماری روایات مختلف ہیں، ہمارا انداز فکر مختلف ہے، ہمارا اپنا تشخص ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہمارا اپنا جشن ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، ہماری اپنی محفلیں ہیں، ہماری اپنی صبحیں ہیں، ہماری اپنی شامیں ہیں، اسی طرح سے ہمارے جشن کا مزاج بھی دنیا سے بڑا مختلف ہے۔ قرآن عظیم اس کی وضاحت فرماتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مات اللہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، اور غم مناتے ہیں تو بھی صبر کا کر کے خدا قدیر و جبار کی بارگاہ میں سجدہ صبر پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہمیشہ یہ رہا ہے، ہماری کوئی خوشی، ہمارا کوئی غم، مسرتوں سے، خوشیوں سے لبریز ہمارا کوئی بھی ماحول، اور غموں میں ڈوبا ہوا ہمارا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا نا، دنیا جب عید مناتی ہے تو مسرتوں اور خوشیوں میں ڈوب کے مناتی ہے، وفور طرب میں گناہ کرتی ہے، ناکردنی کرتی ہے، خطائیں کرتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پاکیزگی کا بہت ہی عملی نمونہ ہے، اور ان کی حیات سمبولک ایکسپریشن ہے طہارت اور پاکیزگی کے لیے، نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ لیکن جب ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو دنیا وہ ساری برائیاں کرتی ہے جس کے تصور سے روح انسانیت کانپ جائے۔ مریم عذرا کی قسم کھانے والے، کنواری مریم کی پاکیزگی کی طہارت کا نعرہ لگانے والے، نہ معلوم کتنی میریوں کے دامن عصمت کو تار تار کرتے ہیں، اور شراب میں ڈوب کر کے ہزاروں انسانوں کی جانیں لیتے ہیں۔ یہ کیفیت نظر آتی ہے جب وہ عید مناتے ہیں۔ مگر مسلمان جب عید مناتا ہے تو اس روز بھی اپنے اللہ کی بارگاہ میں دو سجدہ کرتا ہے کہ اے مولا، ہماری خوشیاں بھی تیرے لیے ہیں اور ہمارا غم بھی تیرے لیے ہے، ہماری مسرتیں بھی تیرے لیے ہیں اور ہماری راحتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ دنیا میں زمانے کا ایک تصور ہے، زمانہ موجود ہے، زمانہ ہے۔ اگر زمانہ موجود نہ ہوتا تو خالق زمانہ زمانے کی قسم یاد نہ فرماتا۔ والعشر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ انقلابات زمانہ کی قسم ہے، عہد رسالت کی قسم ہے، قرون اولی کی قسم ہے، زمانے کی پرواہ نہ کرنے والوں کی قسم ہے، آنے والے ادوار کی قسم ہے، یا گزرے ہوئے زمانوں کی قسم ہے۔ بہرکیف اللہ نے قسم یاد فرمائی، قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس زمانے کو جاننے کی کوشش کی؟ دراصل یہ ملینیم 2000 جو سال شروع ہونے والا ہے، اور اس کے بعد 21ویں صدی کا جو آغاز ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے میں زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ زمانے ہی کی ایک لمحہ ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو لوگ منانا چاہتے ہیں، اور آج بھی ہم زمانے کا ایک لمحہ ہی منا رہے ہیں۔ اس وقت ہم کس لیے موجود ہیں؟ شب برات ہر سال آتی ہے، اسلامک کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 14 شعبان ہم ہر سال مناتے ہیں، ہم 21, 23, 25 اور 27, 29 رمضان ہر سال مناتے ہیں، 17 رمضان ہم ہر سال مناتے ہیں۔ جہاں جہاں ہماری تاریخ نے ہمیں کچھ دیا ہے، اور تاریخ کے جس دامن میں، زمانے کے جس دامن میں کوئی نقش تابندہ روشن ہے ہماری تاریخ کا، ہم اسے مناتے بھی ہیں اور منانے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہیں، اور وہ قومیں مر جاتی ہیں جو اپنی تاریخ سے دامن چھوڑا لیتی ہیں۔ اسلام تاریخ منانے کا حکم دیتا ہے، تاریخ مٹانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام روایات کو منانے کا حکم دیتا ہے، روایات سے انحراف کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا ایک پورا فریضہ حج، ہمارا ایک پورا رکن اسلام صرف روایات کے سہارے نہ ہوتا۔ یہ صفا اور مروہ کی صحیح کسی کے نقش قدم کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ طواف خانہ کعبہ کسی کے طواف کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ منا کے میدان میں قیام کسی کے قیام کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ عرفات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کسی کے قبول توبہ کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ پتا چلا تاریخ میں جہاں جہاں کوئی نقش چھوڑا ہے، مسلمان اسے مناتا بھی ہے، اسے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے نقوش کو مٹایا کرتے ہیں اور زمانے کی سطح سے کھرچا کرتے ہیں، نبی کی میلاد نہ مناؤ، نبی کا دن نہ مناؤ، کسی کی یاد نہ مناؤ، حتیٰ کہ نبی کی والدہ محترمہ کی قبر انور کا کوئی اثر موجود ہو تو اسے بھی مٹا دو. یہ اور ہوتے ہیں جو اپنی تاریخ کو کچلتے ہیں. آج دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا تو زمینیں کھود کھود کے اپنی تاریخ نکال رہی ہے، ٹکسلا کو کھود کے نکال رہی ہے، کسی اور مقام کو کھود کے نکال رہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ یہودی کا عالم یہ ہے کہ مسجد اقصی کی دیواروں کے نیچے کھدائی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے موسیٰ کا مقدس پتھر تلاش کر سکے. وہ تو پتھروں کو تلاش کر رہے ہیں اور ہم زندگیوں کو مٹا رہے ہیں، ہم تاریخ کو مٹا رہے ہیں. مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے، ایک زندہ قوم اپنے آثار کو زندہ رکھتی ہے، اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہے، اپنے روایات کو زندہ رکھتی ہے، اپنے کلچر کو زندہ رکھتی ہے، اپنے آئین کو زندہ رکھتی ہے، آداب حیات کو زندہ رکھتی ہے. تاریخ نے جہاں جہاں زندگی کا کوئی نقش مرتب کیا ہے اس نقش کو زندہ بھی رکھتی ہے، اس کی اتباع بھی کرتی ہے. میرے عزیز اور میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا شب برات بھی زمانے کا ایک حصہ ہے، زمانے کے اندر ہے. قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی، احادیث مبارکہ موجود ہیں. وہ لوگ جو کچھ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ پر نہیں کرتے ان کی بات دوسری ہے، لیکن جو سب حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں وہ شب برات مناتے ہیں. عجیب بات، حدیث کے نام پہ حدیث کا قتل آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، حدیث کے نام پہ حدیث سے انحراف آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. بہر کیف جو سرکار کی ہر حدیث کو جانتے ہیں، ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ جب بھی شب برات کا مہینہ کا دن آتا ہے تو پوری رات جاگتے ہیں، اس دن میں پہلے ہی اہتمام کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سر وسجود ہوتے ہیں، اپنے آنسوؤں کی نظر پیش کرتے ہیں، اپنا اپنی بندگی پیش کرتے ہیں، اپنا احساس گناہ پیش کرتے ہیں، اپنا انفعال پیش کرتے ہیں، اور آنسوؤں کی نظر پیش کر کے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے والدین کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنی نجات مانگتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. پروردگار عالم جو رحیم و کریم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا مہربان ہے، جس کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ اس نے انسانی زندگی کو امید و بیم کا وہ مزاج عطا فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ سے مکمل امید بھی رکھو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے. جو پالنے والا ہے تعریف بھی اسی کی جائے گی، جو پالنے والا ہے توصیف بھی اسی کی جائے گی، جو پالنے والا ہے اسی کی حمد بیان کی جائے گی، جو پالنے والا ہے اسی کا ذکر کیا جائے گا. الحمد و تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کی علت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور رب العالمین ہونا اس کی مجبوری نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا ہے اس لیے وہ پالے گا ہی، وہ اس لیے پال رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہر آنے والا جملہ پہلے آنے والے گزشتہ جملے کی علت متعین کر رہا ہے، سبب متعین کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. تمام عالموں کا پالنے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے رحم سے پال رہا ہے، وہ اپنے کرم سے پال رہا ہے، وہ اپنی مہربانی سے پال رہا ہے. وہ پالنے پہ مجبور نہیں ہے، پالنا اس کی پابندی نہیں ہے، کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، جیسا کہ بعض باطل فرقوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو ہمیں ضرور پالے گا. جو کچھ مسالے انسان کے لیے، جو کچھ انسانی مصلحتوں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے، نہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے. وہ پال رہا ہے تو اپنے کرم سے پال رہا ہے، وہ پال رہا ہے تو اپنے انعام سے پال رہا ہے. اب پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. آج اگر ہم پورے قد سے کھڑے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا سہارا ہے جو اس نے کرم ہے جو اس نے ہمیں کھڑا رکھا ہے. وہ رحمان و رحیم ہے اس لیے پال رہا ہے. مگر رحمان و رحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ سوچنا شروع کر دو، تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ چونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے وہ ہمیں معاف کر ہی دے گا. کسی ظالم نے کہا تھا نا، خدا یہ حشر میں پوچھے گا پارساؤں سے، گناہ کیوں نہ کیا، کیا خدا رحیم نہ تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر کے گناہ کرنا یہ بڑی جفاکاری ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ انحراف ہے، یہ بغاوت ہے، اور اللہ کے رحمان و رحیم کے تصور کا غلط استعمال ہے. اس لیے فوراً فرما دیا گیا مالک یوم الدین، وہ رحمان و رحیم تو ہے مگر بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اس لیے اس کو رحمان و رحیم ضرور سمجھو مگر ڈرتے رہو کہیں پکڑ نہ لیے جاؤ، کہیں مواخذہ نہ ہو جائے. ترتیب یہ رکھی کہ رحمان
الرحیم پہلے فرمایا اور مالک یوم الدین بعد میں فرمایا تاکہ پوری زندگی رحمت طلب کرتے رہو، مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے رحمت کے مستحق ہو جاؤ، اس کی رحمانیت کا صدقہ حاصل کر لو، اس کا کرم حاصل کر لو زندگی کی ہر سانس میں۔ اس لیے رحمان الرحیم پہلے کہا گیا ہے، زندگی میں اس کا رحم طلب کرو، زندگی میں اس کی مہربانی طلب کرو، زندگی میں اس کی عنایات طلب کرو، زندگی میں اس کا کرم طلب کرو، زندگی میں اس کی بخشش طلب کرو، تاکہ جب یوم الدین جلوگر ہو، قیامت جلوگر ہو، تو رحمان الرحیم کے کرم کے ساتھ اٹھائے جاؤ، تمہارا مواخذہ نہ ہو، تمہاری گرفت نہ ہو، تمہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں میں نہ ڈال لیا جائے، تمہیں انحراف کی بنیاد پر سزا نہ دی جائے۔ اس لیے زندگی میں رحمان الرحیم کے مقدس دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی مہربانی طلب کرو، رحمان الرحیم سے مغفرت مانگو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رحمان بھی اور رحیم ہے، اور کیسا رحمان و رحیم ہے! اللہ تبارک و تعالی خدا قدیر و جبار نے جو نظام پیدا فرمایا ہے کائنات کا، اس نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رحمت کے ذریعے سے ہو رہا ہے، رحمت کے وسیلے سے ہو رہا ہے، رحمت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو کوئی بچہ پرورش نہ پا سکتا، اگر رحمت نہ ہوتی تو کوئی پرندہ پرے پرواز حاصل نہ کر سکتا، اگر رحمت نہ ہوتی تو سطح آب پہ کوئی مچھلی تیرتی ہی نظر نہ آتی، اگر رحمت نہ ہوتی تو پانی کی سطح میں، پانی کے اندر کوئی بھی جانور زندگی نہ پا سکتا، اگر رحمت نہ ہوتی تو پہاڑوں کی بلندیوں پر کوئی بھی انسیکٹ اور کیڑا سانس نہ لے سکتا۔ آج اگر پوری دنیا سانس لے رہی ہے تو رحمت کی بنیاد پر، اللہ کے کرم کی بنیاد پر۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو پال رہی ہے، ہر چیز کو پروان چڑھا رہی ہے، ہر چیز کی پرورش کر رہی ہے۔ کیا آپ نے سطح آب پہ تیرنے والی کسی مچھلی کو نہیں دیکھا ہے؟ جب آپ برسات کا زمانہ آتا ہے، نئی نئی برسات ہوتی ہے، تالاب بھر جاتے ہیں، تو سطح آب پہ ایک مچھلی ہوتی ہے جو اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ ٹہل رہی ہوتی ہے، چر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا مشاہدہ فرمایا ہوگا، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، کئی ہزار بچے ہوتے ہیں جو ماں کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، ماں کے گرد ہالا بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد دائرہ بنائے ہوتے ہیں۔ حلقہ اور دائرہ یقیناً زندگی کی علامت ہے، اسی لیے تو ماں کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد دائرہ بنائے ہوتے ہیں۔ دائرے میں آنے والا آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، حلقے میں آنے والا آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کسی محفوظ سرکل میں داخل ہونے والا قیامتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تم بھی کسی سرکل میں داخل ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ مچھلی ہے، مچھلی ہے جو ایک دائرہ بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو تحفظ دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو سطح آب پر چلنا سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو موجوں سے مقابلے کی طاقت دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو حوادث سے ٹکرانے کی قوت دے رہی ہوتی ہے۔ وہ ننھے ننھے بچے جو سطح آب پر نظر آتے ہیں، بظاہر کتنے کمزور ہیں، مگر اللہ کی رحمت تو دیکھو، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ایک مچھلی ان سب کو تحفظ دے رہی ہے، ایک ذرا ننھا سا پتھر آپ نے کا ماں ڈوبی تو ساتھ ساتھ سارے بچے بھی غائب ہو گئے اس کا تحفظ لینے کے لیے، اس کے ساتھ کے لیے۔ بتاؤ ماں کو یہ جذبہ کس نے دیا ہے کہ وہ اپنے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو پیار بھی دے اور سطح آب پہ چلنے کا سلیقہ بھی دے، تیرنے کا شعور بھی دے؟ یقیناً یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے اس کائنات کے لیے عام فرما دیا ہے، یہ وہی رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے اندر منتقل فرما دی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بچہ زندہ نہ رہنا چاہتا۔ آئے دن آپ ایک مشاہدہ کرتے ہوں گے، آپ نے کبھی مرغی کے بچوں کو دیکھا ہے، کبھی آپ نے چوزوں کا جائزہ لیا ہے، یہ مرغی کے ننھے ننھے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پھر مرغی کے پر اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں، اس کے لیے مامن بن جاتے ہیں، اس کے لیے مرکز سلام بن جاتے ہیں، امن کی جگہ بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپاتی ہے، اپنے پروں میں پرورش دیتی ہے، جہاں کوئی خطرہ محسوس ہوا بچے مرغی کے پروں میں چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے گرد بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی چیل نے یا کسی جانور نے مرغی کسی بچے کو اٹھا لیا تو اگرچہ وہ قوت پرواز نہیں رکھتی مگر بہت دور تک چیختی ہوئی اڑتی چلی جاتی ہے تاکہ اپنے بچے کو بچا سکے، حوادث سے بچا سکے۔ بتاؤ ماں کے اندر یہ ممتا کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک مرغی اپنے بچے کو تحفظ دیتی ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، ایک انسان بھی اپنے بچے کو پالتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ مجھے بتائیے،
بتائیے اور جواب دیجئے کہ جب اللہ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو تحفظ دے رہی ہے تو وہ جو اشرف المخلوقات ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو کائنات کی بہترین تخلیق ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو انسان ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو اللہ کا سب سے منتخب بندہ ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو اس کائنات میں عاقل اور باشعور ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ جو خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب کا حامل ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ جس میں نبی الانبیاء کو پیدا کر کے پھر روایت نبوت ہی کو ہمیشہ کے لیے بھیجنے کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول کو پیدا فرمانے کے بعد سلسلے نبوت کو بند کر دیا گیا یہ کہہ کر کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ پتا چلا کہ سرور کائنات کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے یہ دکان ہی بڑھا دی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں؟ آپ ذرا سوچو اور غور کرو کہ جس میں جس قوم میں رحمت للعالمین آئے ہوں، جس جامعے میں انیس بے قصا آئے ہوں، جس دنیا بشریت میں سید البشر آئے ہوں، فخر بشر آئے ہوں، جان بشر آئے ہوں، وقار کائنات آئے ہوں، آبرو انسانیت آئے ہوں، وجہ تخلیق کائنات آئے ہوں، واجب الوجود کے شاہکار تخلیق آئے ہوں، بتاؤ کیا اس عالم کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا نہیں ہوگا؟ اللہ کا معاملہ پیار کا نہیں ہوگا؟ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ کائنات سے پیار فرمانے والا ہے، پیار ہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، میری رحمت نے میرے غضب کو بھی ڈھک رکھا ہے، اس لیے تم میری رحمت کو طلب کرو، میری رحمت کو تلاش کرو، میری رحمت مانگو، میری رحمت کے دامن میں چھپو، میری رحمت کے طلبگار بن جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی رحمت کے 100 حصے ہیں، میں سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ صفت الہی کو محدود نہیں کیا جا سکتا، رحمت الہی کے 100 حصے ہیں، اس نے ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرما دیا ہے، یعنی ایک حصے ہی میں مچھلی اپنے بچوں کو پالتی ہے، مرغیاں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، چرندے اپنے بچوں کے منہ میں دانا ڈالتے ہیں، انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، کوئی کسی سے مہربانی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو صرف ایک حصہ رحمت کی بنیاد پر، بقیہ 99 حصے اس نے میدان قیامت میں اپنے گنہگاروں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ جس روز وہ مجرموں کو معاف کرے گا، جس روز وہ مجرموں کو بخشے گا، جس روز وہ مجرموں کو نجات عطا فرمائے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حضور رحمت عالم کا فرمان ہے، یہ صادق و مصدوق کا فرمان ہے، یہ اس ذات گرامی کا فرمان ہے کہ جس کے قدم عزت سے کائنات انسانی کی آبرو وابستہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 99 حصے میدان قیامت میں آشکار ہوں گے، 99 حصے میدان قیامت میں جلوہ گر ہوں گے، اس لیے اے گناہوں میں ڈوب جانے والوں، اے بدکرداریوں میں ڈوب جانے والوں، اے خطاؤں میں ڈوب جانے والوں، مایوسی کی دلدل میں مبتلا نہ ہو، مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پروردگار عالم نے دنیا میں کچھ دن دے دیے ہیں اور کچھ راتیں دے دی ہیں، کچھ ساعتیں دے دی ہیں اور کچھ لمحات دے دیے ہیں، کچھ وقت دے دیے ہیں اور کچھ ٹائم دے دیے ہیں، جہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس کا رحم طلب کرو۔ عصر گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، مگر ہر گزرتے ہوئے زمانے میں کچھ ساعتیں عطا فرما دی گئی ہیں، کچھ دن عطا فرما دیے گئے ہیں۔ اگر عام دنوں میں مغفرت طلب نہ کر سکو تو شب برات کی مقدس رات میں آ جاؤ، اس رات میں اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرو، پروردگار عالم نے اس رات میں تمہیں خود بلایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور راتوں میں بندہ خود جاتا ہے، مگر شب برات اور لیلۃ القدر کی راتوں میں مشیت آواز دے رہی ہوتی ہے، رب عزت پکار رہا ہوتا ہے، خدا قدیر و جبار بلا رہا ہوتا ہے۔ کوئی سخی اگر دینے والا ہے تم جاؤ تو ممکن ہے انکار کر دے، لیکن دینے کے لیے بلائے گا تو کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اور دنوں میں مغفرت طلب کرو گے تو ممکن ہے معاف نہ کیے جاؤ، مگر اس رات میں مغفرت طلب کرو گے تو اس نے تو خود ہی بلایا ہے معاف کرنے کے لیے، اس نے تو خود ہی کرم فرمایا ہے، اس کی رحمت نے تو خود ہی آواز دی ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کی رات بھی ہے، جمعۃ المبارکہ کی رات بھی ہے، لیلۃ میلاد النبی بھی ہے، سرکار کی ولادت کی رات بھی ہے، جمعہ کی مقدس ترین رات بھی ہے، ایام 20 کے مقدس ترین دن بھی ہیں، جمعہ کا مقدس ترین دن بھی ہے، عید کے مقدس ترین ایام بھی ہیں، اور اسی طرح سے ایام حج بھی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ دن اللہ نے دے دیے ہیں کہ اس کی رحمت طلب کر لو۔ اے گنہگارو، اے مجرمو، اے خطا کارو، اے زندگی سے مایوس ہونے والوں،
غلط راہوں پہ چلنے والوں اس کے دامن میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، پناہ حاصل کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، گناہوں سے دھل دیے جاؤ گے اور زندگی کی تمام مشقتیں دور کر دی جائیں گی، درد کافور ہو جائے گا، اس شراب کی راہوں سے دور کر دی جاؤ گے، مسرتوں کی راہوں پہ چلایا جائے گا، مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، وہی دور فرمانے والا ہے، وہی مصیبتیں دور فرمانے والا ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے، اس کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور آستانے پر مصیبتیں دور نہیں ہوتی ہیں، اس کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت مصیبتیں دور نہیں کرتی۔ اس لیے سنو میرے عزیز اور میرے دوستو، خبردار کسی غیر کے آستانے پہ نہ جانا جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، جس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے نہ ہو، وہاں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہ جانا، جس کا تعلق اسلام سے ہو وہاں نہ جانا۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں کچھ چرچ ہے جہاں دعا کرانے کے لیے برقع پوش مسلم عورتیں جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بڑی دردناک صورتحال ہے، یہ بڑی کربناک کیفیت ہے۔ تم اپنی ان بہنوں کو دیکھو، سمجھا سکو تو سمجھاؤ، یہ ڈیموکریٹک کا ملک ہے، ممکن ہے یا تم سختی نہ کر سکو مگر سمجھا تو سکتے ہو۔ میری بہن تم اللہ کی ماننے والی ہو، ان تین خداؤں کے ماننے والوں کے پاس تم کیوں جا رہی ہو؟ میری بہن تم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہو، خدا ہر جگہ ہے، ہر مقام پر ہے۔ انی قریب و جی مجھا دعوت دائے زادہاری، میں اپنے بندے سے قریب ہوں، جب بھی مجھے بلاتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ پھر تمہیں غیر کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تسلیس کے آستانے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پتھر تمہیں کیا دے سکیں گے؟ یہ مسیح کی تصویر تمہیں کیا دے سکے گی؟ وہ مسیح ناصری جو خود تاریخ مسیحیت کی بنیاد پر اپنے وجود کو کرسچیان، اپنے وجود کو بھی بچا، بقول ان کے ہمارا مسیح تو آج بھی زندہ ہے، ہمارا مسیح تو آج بھی جنت کی نعمتوں میں ہے، ہمارا مسیح تو آج بھی حیات کے لیے حیات کی عظمتوں سے مالا مال ہے، مگر ان کا مسیح تو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہے، جو خود پھانسی سے نہ بچا سکا وہ تم کو کیا بچا سکے گا؟ خبردار کسی غیر کے آستانے پہ نہ جاؤ۔ یہ غیرت توحید کا معاملہ ہے، یہ غیرت خداوندی کا معاملہ ہے، یہ غیرت بندگی کا معاملہ ہے۔ اگر تمہارا کوئی غلام جسے تم بہترین کھانا بھی دیتے ہو، بہترین کپڑا بھی دیتے ہو، بہترین لباس بھی دیتے ہو، اور تم نے یہ کہہ بھی رکھا ہو کہ جب بھی مانگو گے دیا جائے گا، جب بھی ضرورت ہوگی دیا جائے گا، بل مانگے بھی میں تمہیں دوں گا، اس کے باوجود وہ کسی غیر کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے جائے تو تمہیں اسے غلامی سے نکال دو گے، تم اسی کے حوالے کر دو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جس نے تمہیں دیا بھی ہے اور دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، جو بغیر مانگے ہوئے بھی تمہیں دے رہا ہے، اس کے آستانے سے ہٹ کے غیروں کے آستانے پہ جا رہے ہو، خبردار یہ انداز بدل دو۔ واللہ یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے اور یہ فریب ہے کہ کوئی اور شفا دے سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے دامن، اللہ کی رحمت سے وابستہ افراد کے علاوہ کوئی غیر مسلم یا اسلام کے دائرے سے جو باہر ہے وہاں شفا مل سکتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ فریب محض ہے، یہ دھوکہ ہے، روکو اس شرک کے ذریعے سے، یہ شرک جلی ہے۔ تم شرک کی روزانہ باتیں کرتے ہو، ان کو بھی مشرک بنا رہے ہو جو بیچارے موحد ہیں، ان کو بھی مشرک بنا رہے ہو دامن توحید سے وابستہ ہیں، ان کو بھی مشرک بنا رہے ہو جو رات دن اللہ اکبر توحید کا پرچار کہتے ہیں، جو توحید پر بڑے باغیرت ہیں اور توحید کے مقابلے میں تم سے زیادہ جان دینے والے ہیں۔ ہماری 1407 تاریخ بتا رہی ہے کہ توحید کے نام پر جان دینے والے وہی غلامان مصطفیٰ ہیں جو نبی کے نام پر جان دینے والے ہیں، جو نبی کا احترام کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو توحید کی آبرو کے لیے جان دینے والے ہیں تم انہیں تو مشرک کہتے ہو، مگر یہ کھلا ہوا شرک روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، یہ کھلے ہوئے شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ آج تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہزاروں فتنے ہمارے سامنے ہیں، ہزاروں برائیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہزاروں جرائم ہمارے سامنے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہمیں تحلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ کرو، ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو شب بیعت کی رات میں کچھ نہیں ملتا ہے، یہ دراصل بعض سنی العقیدہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اور دوسری طرف تم کوئی راہ نہیں دے رہے ہو، تمہاری بہنیں دوسروں کے دروازے پہ جا رہی ہیں۔ شب برات کی رات میں آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، شب برات کی رات میں آئیں گے تو رسول کے وسیلے سے مانگیں گے، شب برات کی رات میں شب برات میں آئیں گی، معاذ اللہ یہ شب برات کی رات مسلسل شب برات میں آئیں گی تو خدا قدیر و جبار کے آستانے پہ جھکیں گی، اس کی مسجد میں جھکیں گی، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گی، لیکن اگر یہاں تم نے راستہ نہیں دیا تو وہ کہیں اور جائیں گی۔ یقیناً آج زمانہ بہت پریشان ہے، ہم غربت کی چکیوں میں پس رہے ہیں، ہمارے گھروں میں درد کی چیزیں اٹھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہمارا ماحول ذلیل تر ہوتا جا رہا ہے، ہم دوا کی کا کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بہترین علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم جھگیوں میں رہتے ہیں, ہم بلا شبہ غربت کے ٹھکانوں میں رہتے ہیں. ہم جھگیوں میں بسنے والے بڑے بڑے ہاسپٹلز اور بڑے بڑے ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتے, اس لیے سوچتے ہیں چلو کسی چرچ کے دروازے پہ شاید شفا مل جائے, چلو کسی اور آستانے پہ مل جائے. خبردار, ان راتوں کو مناؤ اور شفا یہاں مانگو, اسی دروازے پہ طلب کرو, اسی آستانے پہ مانگو. قسم خدا کی, اللہ کی بارگاہ ہے تمہارے لیے, اللہ کا آستانہ ہے. جب اللہ نے تمہیں خود بلایا ہے دینے کے لیے تو کسی اور آستانے پہ کیوں جا رہے ہو؟ کسی مخلوق کے آستانے پہ, کسی بندے کے آستانے پہ نہیں رکھتا ہے, اس آستانے پہ کیوں جا رہے ہو؟ خدا را ایسا مت کرو. اگر واقعی یہ میں نے جو کچھ سنا ہے بومبے میں یہ صحیح ہے تو اپنی بہنوں پہ نظر رکھو, ان سے معذرت کہو, ان کے شوہروں سے, ان کے باپ سے, تم خود ان سے بات مت کرو یہ غلط ہوگا, ان کے شوہروں سے, ان کے باپ سے کہو انہیں ایسے راستوں پہ روکا جائے, یہ شرک کا کھلا ہوا راستہ ہے جہاں جرم ہو رہا ہے. کسی بھی جمعہ کی رات کو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں, اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا. کسی بھی, اللہ اکبر, کسی بھی شب برات میں اپنی مصیبتیں لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, اللہ انہیں معاف کر دے گا. کسی بھی لیلۃ القدر میں اپنا اضطراب دل پیش کر دیں گے, اللہ انہیں معاف کر دے گا. اور میں تو کہتا ہوں کسی بھی ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا دل تم خدا کی بارگاہ میں پیش کرو, اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور تمہاری بیماریاں بھی دور کر دے گا. یہ ٹوٹا ہوا دل شہر کونین کا گھر ہے, بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. تم ان راتوں سے لوگوں کو منع نہ کرو, ان راتوں میں بلاؤ. راتیں جیسی بھی ہوں, تمہارے نزدیک معتبر ہوں یا نہ ہوں, مگر ہیں تو یہ عبادت ہی کی راتیں ہیں, تو یہ طاعت کی ہی راتیں ہیں. یہ بندے اگر یہاں آتے ہیں تو سجدہ کرنے ہی کے لیے آتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے ہی کے لیے آتے ہیں, توحید کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے آتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آتے ہیں. تم کیسے مسلمان ہو کہ مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ سے روک رہے ہو, اللہ کے آستانے سے روک رہے ہو, اللہ کے بندوں کو اللہ کی چوکھٹ سے روک رہے ہو؟ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ تم تو بہت زیادہ اس حدیث کو پڑھتے ہو, لا تمنعوا اماء الله من المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو. یہ حدیث تم نے بہت زیادہ پڑھی ہے, اس لیے کہ تمہارا اس میں دوسرے فقہا سے اختلاف ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, لماذا تمنعون عباد الله من العباده, تم اللہ کے بندوں کو عبادت سے کیوں روک رہے ہو؟ لماذا تمنعون عباد الله من المساجد, تم اللہ کے بندوں کو مساجد سے کیوں روک رہے ہو؟ کیا تم نے اللہ کا یہ مقدس کلام نہیں سنا ہے, اللہ کا یہ مقدس فیصلہ نہیں سنا ہے کہ ومن اظلم مما منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے روکے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے؟ آج تم سنیوں کی مسجدوں میں جاؤ, اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں, مسجدیں رات بھر جاگ رہی ہوں گی, مسجدیں بھری ہوں گی, گریا کرنے والے گریا کر رہے ہوں گے, رونے والے رو رہے ہوں گے, احساس ندامت سے تڑپنے والے تڑپ رہے ہوں گے, بیمار شفا مانگ رہے ہوں گے, بھوکے غذا مانگ رہے ہوں گے, مجبور مجبوریوں کے دور ہونے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے. تم ایسے نظام عبادت سے روکنا چاہتے ہو؟ یہ تو مغفرت کی رات ہے, یہ تو بخشش کی رات ہے, یہ تو عطا کی رات ہے, یہ تو عنایت کی رات ہے, یہ تو کرم کی رات ہے, یہ تو اللہ کی موسلا دھار رحمتوں کی بارش کی رات ہے. اس رات اللہ کا کرم آسمان اول سے آ کے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے, وہ آسمان اول پہ اللہ کا کرم آ جاتا ہے. تم تو شاید یہ ترجمہ کرتے ہوگے کہ اللہ خود اتر آتا ہے, اس لیے کہ تمہارے بزرگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے, مگر یہاں ایسی بات نہیں ہے. اللہ اترنے سے پاک ہے, انتقال مکانی سے پاک ہے, ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے سے پاک ہے. جو یہاں سے وہاں جائے گا وہ محدود ہوگا اور ممکن ہوگا, مکان خود بھی ممکن ہے اور مکان کے اندر رہنے والا بھی ممکن ہوگا. اس لیے کمانے امکا کے جھوٹے نقطوں تم اسے ممکن نہ قرار دو, وہ امکان سے پاک ہے, وہ نزول سے پاک ہے, ادھر ادھر آنے جانے سے پاک ہے. اس کی رحمت آسمان اول سے آواز دیتی ہے, اس کا کرم آسمان اول سے آواز دیتا ہے, اس کی مہربانی آسمان اول سے آواز دیتی ہے. مغفرت طلب کرو, میں معاف کر دوں گا. اور یاد کرو کہ اگر اللہ کی مغفرت تم نے طلب کر دی, اس نے معاف کر دیا, تو ہر مشکل سے بچ جاؤ گے. یہ دعاؤں کے دروازے بند نہ کرو, یہ مسجدوں کے دروازے بند نہ کرو, یہ عبادت اور طاعت کے دروازے بند نہ کرو. اگر تم نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے تو چرچ کے دروازے کھول دیے جائیں گے, بت پرستی کے مراکز کھول دیے جائیں گے, اور موحدین کی پیشانیاں کہیں اور بھیک مانگنے کے لیے جائیں گی. یہ بے غیرتی گوارا نہ کرو. مسجدوں میں بلاؤ لوگوں کو, اللہ کے گھر میں بلاؤ سجدہ کرنے کے لیے, اللہ کے گھر میں بلاؤ بندگی کے لیے, اللہ کے گھر میں بلاؤ طاعت کے لیے. میں نے سنا ہے کہ جب شب برات کا زمانہ آتا ہے تو ایک چھوٹا سا فرقہ جس کی تعداد 2.5% سے بھی کم ہے, ہم نے تو دراصل زکات کا مال سمجھ کر کے اسے معاشرے سے باہر کر دیا ہے. دے آر ناٹ مور دین 2.5% ان آور سوسائٹی. ہم نے تو اسے زکات سمجھ کر کے نکال دیا ہے اپنے معاشرے سے, اپنی سوسائٹی سے. وہ 2.5% لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مسجدوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ایک رات میں پورے سال کے
گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں, شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یار تم 2.5% ہو, 2.5% سے 97.5% کے اوپر غالب نہیں آ سکتے ہو. یہ انداز بدل دو. ہمارا اپنا انداز عبادت ہے, ہمارا اپنا انداز بندگی ہے. تمہیں نہیں آنا, تم اپنے گھر میں بیٹھو. تمہیں نہیں آنا, تمہیں کون بلانے جاتا ہے؟ اور ہم بلائیں گے بھی تمہیں کس لیے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا اور تمہارا؟ تم نے تو نبی سے بھی رشتہ توڑ لیا ہے, تو ہم سے رشتہ کیا قائم ہو سکتا ہے؟ نہ ہم تمہیں بلانے جاتے ہیں اور نہ بلانے کی کوئی تمنا ہے, اور نہ قیامت تک قسم خدا کی اس حالت میں تم کو بلائیں گے جس حالت میں تم موجود ہو. جب ہم تمہیں بلانے نہیں جا رہے ہیں تو تم ہمیں منع کرنے والے کون ہوتے ہو بھائی؟ تمہارا راستہ الگ ہے, ہمارا راستہ الگ ہے. تم نے عدم تخلیق کے کیڑے کی روایت اختیار کر لی ہے, حدیث کے نام سے حدیث کا قتل عام بچا رہے ہو. بے شمار حدیث ہیں جو ثقہ ہیں اور استناد کی منزل تک پہنچی ہوئی ہیں, ان کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہو. کبھی تم نے سوچا اور غور فرمایا؟ ہم چار اماموں کے ماننے والے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے, امام مالک کے, امام شافعی کے, احمد ابن حنبل کے. ہم سب کے ماننے والے ہیں نا, ہم سب کو تسلیم کرنے والے ہیں. یہ سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. سب کی نمازیں صحیح ہیں, سب کے فیصلے صحیح ہیں, سب کے فتاوے صحیح ہیں, سب کی فقہ صحیح ہے, اختلافات اپنے مقام پر, مگر ہم سب کو اہل سنت کا امام سمجھتے ہیں. اور جانتے ہو اللہ نے یہ چار فقہ کیوں بنوا دی؟ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتی. نہیں ہے یہ چار فقہ کیوں بنوا دی؟ یہ چار امام کیوں ہو گئے؟ کسی ایک ہی امام پر لوگ متفق ہو گئے ہوتے. یہ چار چار امام کیوں ہیں اور سب کو کیوں صحیح مانا جا رہا ہے؟ جانتے ہو اس میں مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ کبھی میرے آقا نے ہاتھ یہاں باندھا ہے, کبھی یہاں باندھا ہے, کبھی میرے آقا نے آمین زور سے کہا ہے, کبھی دھیرے سے فرمایا ہے. اگر کسی ایک امام کے مسلک پر اتفاق ہوتا تو 3 حدیثیں چھوٹ جاتی. اس لیے اللہ کی مشیت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کا کوئی عمل بھی چھوٹ نہ پائے. اس لیے کوئی امام اس پہ عمل کر رہا ہے, کوئی امام اس پہ عمل کر رہا ہے, کوئی امام اس پہ عمل کر رہا ہے, کوئی امام اس پہ عمل کر رہا ہے. میرے نبی کی ہر حدیث پر ہر وقت عمل ہو رہا ہے, کسی نہ کسی امام کی بارگاہ میں, کسی نہ کسی امام کی فقہ میں. لیکن تم جو سارے اماموں کا انکار کر کے ایک حدیث پر عمل کر رہے ہو تو بقیہ حدیثوں کو چھوڑ رہے ہو نا. تاریخ احادیث ہو, قتل کر رہے ہو حدیثوں کا, قتل کر رہے ہو روایات کا. اس کے باوجود حدیث کے نام پر تم اہل سنت والجماعت کو سرسرات مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں, 2.5% ہو وہی رہو. زکات سمجھ کے ہم نے نکالا ہے, اور جو زکات نکال دی جاتی ہے جانتے ہو مال کا تزکیہ ہوتا ہے, نکالنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے. چونکہ مال گندا ہونے والا تھا اس لیے ہم نے تمہیں نکال دیا ہے معاشرے سے. اب تم راسل مال میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو, اصل مال میں واپس آنے کی کوشش نہ کرو. تم نکلے رہو گے تو ہم بھی پاک رہیں گے, آ جاؤ گے تو شاید ہم بھی ناپاک ہو جائیں. اس لیے ہمیں ناپاکی سے بچاؤ, جہاں ہو وہی رہو تم. یہ شب برات ہے, یہ عبادت کی رات ہے, یہ طاعت کی رات ہے. امت مسلمہ کا کہ اکثریت پوری دنیا میں آج کی رات جاگ رہی ہے, آج کی رات بیدار ہے, اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے, اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کر رہی ہے, قبرستانوں میں اپنے مردوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت ہے. اس لیے جو ایسا کر رہے ہیں انہیں روکنے کی کوشش مت کرو. اور ہم نے تمہارا جواب اس لیے کبھی دینے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تم کیا کرو گے؟ چند چنے کوئی بھاڑ تو پھوڑ نہیں سکتے ہیں. مگر اب تم اتنے جری ہو گئے ہو باہر کے اشاروں پر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایک متفقہ منصوبہ ہے امریکہ کا, کہ مسلمانوں میں اس قدر فقہی اختلاف پیدا کرو, اتنے اختلاف پیدا کرو کہ آپس میں کٹ مریں, اور ہمارے حملوں سے بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہ ہو. بیرونی طاقتیں جو بھی کر رہی ہیں ان سے ان کو واقفیت بھی نہ ہو, یہ سوئے رہے. یہ ایک فتنہ ہے, یہ کوشش ہے. اس لیے ایک دم سارے حملے ایک ساتھ ہو رہے ہیں. قادیانی بھی آج ہی بیدار ہوئے, یہ بھی آج ہی بیدار ہوئے, دوسرے فرقے آج ہی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. یہ ایک دم صدی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ باہر کے اشارے ہیں, باہر کی ڈوریاں ہیں جو ہلائی جا رہی ہیں تاکہ امت مسلمہ کو لڑا کر کے تباہ کر دیا جائے. خدا را ایسا مت کرو. ٹھیک ہے, یہ بکتے ہیں, انہیں بکنے دو. تم اکثریت میں ہو, تم میجارٹی میں ہو. اتبع سواد العظم من شذ شذ فی النار, سواد اعظم کی اتباع کرو. جو تنہا جاتا ہے تنہا جہنم میں جاتا ہے. ید اللہ علی الجماع, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. تم جماعت ہو, اہل سنت والجماعت, تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اس لیے تم کسی اور کی پرواہ نہ کرو. میں نے صرف اس لیے کہا کہ مسلسل یہ اطلاعات مل رہی ہیں कि रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, शबे बारात की कोई हैसियत नहीं है, क्यों मना रहे हो? सदियों से मनाया जा रहा है, सदियों से हमारे बाप दादा मना रहे हैं। तुम ये कहोगे कमरुज़्ज़मा फिर तुमने बाप दादा वाली बात की। एक बड़ी खास बात ये डाली जा रही है जहनों में कि जब बाप दादा का नाम लिया जाए तो फौरन ये कह दिया करो कि अबू जहल और अबू लहब भी बाप दादा का नाम लेते थे, है ना? ये कहते हैं ना कि बाप दादा को बतौर मिसाल ना पेश करो, बाप दादा का अमल सनद नहीं है, बाप दादा का अमल सबूत नहीं है। अबू जहल और अबू लहब वगैरह भी अपने बाप दादा ही का नाम लेते थे कि माल फैना अलैह आबाना, हम तो उसी दीन पर हैं जिसमें हमारे बाप दादा रहे। तो ये तो काफिरों की बोली है, ये बोली तो ना बोलो, ये कहते हैं आपसे, ये कहते हैं हमारे नौजवानों से यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में। बड़े खूबसूरत लिटरेचर छाप रखे हैं, पेट्रो डॉलर है ना इनके पास, बड़े इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, मुख्तलिफ जबानों में फ्री दे रहे हैं, जाने वाले तमाम हाजियों को पाइल अप कर देते हैं, भर देते हैं, ले जाओ जितना ले जा सकते हो, इसमें तुम्हें बोझ की भी कैद नहीं, हमारा जहाज फ्री ले जाएगा तुमको, जितना चाहो ये फितना ले जाओ हमारी आबादी से, हमारे घरों से। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? हज के मौके पे तकसीम हो रहा है, नहीं हो रहा है? घरों में बांटा जा रहा है, नहीं बांटा जा रहा है? यहां तो ये आलम है, खौफ का तो ये आलम है, डर का तो ये आलम है कि अहले सुन्नत की एक किताब अगर चली जाए तो बिल में डाल देते हैं और वापसी में वो पूरा पूरा जहाज भर के देते हैं। ये है किसी गलत अकीदे की खौफ का आलम। जो गलत होता है वो कभी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता, वो डरता रहता है हमारी दीवारों में शगाफ ना पड़ जाए, कहीं कोई सच से वाकिफ ना हो जाए, वरना जिस तरह से वो भेज रहे हैं हमको भी अपनी किताबें भेजने की इजाजत दी जाती। लेकिन बहरकैफ ये हो रहा है, और ये हो रहा इसीलिए रहा है ताकि ये इस कदर लड़ें लोग, इस कदर लड़ें, इस कदर लड़ें कि इन्हें अपने मसाइल का एहसास ना हो कि दुनिया हमें लूटने के लिए क्या तैयारियां कर रही है और क्या इंतजाम कर रही है और किस तरह से। तो ये भी कहते हैं कि ये बाप दादा का नाम न लो, कॉलेजों में फैल गए, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में फैल गए हैं, बड़ी बड़ी रकमें इनको मिलती हैं, बड़ा बड़ा सरमाया मिलता है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें इन्हें मिल रही हैं। ये बाप दादा का नाम लेना, दरअसल ये बुजुर्गों का नाम लेना, इम्मा का नाम लेना, ये तो काफिरों का तरीका है। मैं एक बात समझा दूं, ऐसी बैठ जाएगी कि इंशाल्लाह कयामत तक तुमसे दोबारा कोई ये बात नहीं कह सकेगा। बाप दादा का नाम लेने का हुक्म तो कुरान ने भी दिया है, ये नहीं फरमाया है कि जो हमारे बाप दादा याकूब, यूसुफ, इब्राहिम और दूसरे लोग करते थे भाई हम भी कर रहे हैं? क्या कुरान पाक ने याकूब, इब्राहिम और यूसुफ का नाम बार बार बाप दादा के हवाले से नहीं लिया? ये तो जवाब हुआ कुरान के हवाले से। और दूसरा जवाब सुनो, काफिरों के बाप दादा को इसलिए मना किया गया था कि कुफ्र से जो चीज वरसे में मिलती है वो कुफ्र होती है। ये वरसा है ना, हेरिटेज, ये वरासत है। कुफ्र से जो चीज वरसे में मिलेगी वो कुफ्र होगी। काफिर बाप अपने बेटे को जो देगा वो कुफ्र देगा, मगर इस्लाम मुसलमान से जो चीज वरसे में मिलेगी वो इस्लाम होगी, वो कुफ्र नहीं होगी। तो कुरान ने उन बाप दादा को मना किया है जो काफिर थे। क्या तुम हमारे बाप दादा को काफिर समझते हो कि उनके तरीके पे अमल करने से रोक रहे हो? अरे वो तो मुसलमान थे, उनसे जो चीज वरसे मिलेगी वो इस्लाम होगी। तो यानी जुमला सिर्फ याद कर लो, कुफ्र से जो चीज वरसे में मिलेगी वो कुफ्र होगी, इस्लाम से जो चीज वरसे मिलेगी वो इस्लाम होगी। और फिर जो कुछ तुम्हें मिला है वो वरसे में नहीं मिला है, क्या तुम इनकार कर सकते हो? ये अहादीस का जो चैन है ये कहां से आई है? क्या ये बाप दादा से मुंतकिल नहीं हो गई है? तुमने अपने उस्ताद से रिवायत की, उन्होंने 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 अपने उस्ताद से रिवायत की, और रिवायत करते करते सिदना अबू हुरैरा से रिवायत की, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया। तो यहां से लेकर 1400 साल तक तुम तो खुद भी अपने बाप दादा का नाम ले रहे हो। इसके बगैर ना कुरान तुम तक पहुंचेगा, ना दीन तुम तक पहुंचेगा। इस्लाम से जो चीज वरसे मिलती है वो इस्लाम होती है। ये नमाजें, ये ताअतें, ये शबे बारात उसकी बरकतें, ये लैलतुल कद्र उसकी बरकतें, ये जुमतुल मुबारका उसकी बरकतें, इसकी रिवायतें जो कुछ मिली हैं हमारे असलाफ से मिली हैं, वो हमसे बेहतर मुसलमान थे, इसलिए ये सब कुछ इस्लाम है, ये इस्लाम के बाहर नहीं है। तुम जरा सोचो, आज 1400 साल के बाद तुम उन रिवायतों का इनकार कर रहे हो जिसे कुरूने उला में मान लिया गया। मैं एक बात बताऊं, इमाम आजम सबसे पहले इमाम है ना, सबसे पहले इमाम, ताबेई ताबेई हैं, सहाबा को देखा है उन्होंने, और सरकार ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल लजीन यलूनहुम सुम्मल लजीन यलूनहुम, سب سے بہتر زمانہ ہے, اس کے بعد ان کا زمانہ جو ان سے ملے مجھ سے ملے, اور اس کے بعد ان کا زمانہ جو ان سے ملے. پتا چلا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر صحابہ کا زمانہ ہے, پھر تابعین کا زمانہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کو رسول اللہ نے خیر القرون کہا ہے, اور تم شر القرون میں بیٹھ کر کے خیر القرون کے عظیم بزرگ کا انکار کر رہے ہو. بہر کیف شب برات حق ہے, اس کی نعمتیں حق ہیں, اللہ کے انعامات حق ہیں, اللہ کا برستا ہوا کرم حق ہے. اس لیے خبردار, اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو مت بتکو, تم حق پر قائم ہو اور حق پر قائم رہو, صراط مستقیم ہی پہ قائم رہو. اللہ ہمیں اور تمہیں سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. یہ رات طاعت کی رات ہے, یہ رات عبادت کی رات ہے. اور کبھی تم نے سوچا, وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں پوری کائنات کی لذتیں ہی لوٹ لینا چاہتے ہیں, اگر اللہ ایک لمحے میں سب کچھ دے دے تو تمہارے باپ کا کیا ہے بھائی, ہم نے تمہارا تو کوئی نقصان کیا نہیں, ہم نے تمہارا تو کوئی بگاڑا نہیں. اگر وہ سب کچھ عطا فرما دے ایک لمحے میں, ایک قطرے اشک کے بدلے میں اگر پورے گناہ معاف کر دے, تمہارا کیا بگڑتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقین پیال کے. کیا اس حدیث کا بھی انکار کرو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الندامت توبتن, شرمندہ ہو جانا بھی توبہ ہے. کیا اللہ کے رسول کا یہ قول تم نے نہیں سنا ہے, من تاب تاب اللہ لہ, جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ توبہ جو ہے یہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے یا وحدت پر؟ یہ توبہ کا صیغہ جو ہے یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے, یہ استمرار پر کہ روز توبہ کرو زندگی بھر کرو تب قبول ہوگی. فرمایا من تاب تاب اللہ لہ, جو توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. توبہ کے معنی رجوع کے ہوتے ہیں, جھکنے کے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف رجوع کرتی ہے, اللہ کا کرم اس کی طرف جھکتا ہے. سرکار نے کیا یہ نہیں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. اس التائب کے صیغے میں بھی کیا زندگی بھر کا دوام اور استمرار پوشیدہ ہے؟ اگر ایک لمحے میں اللہ معاف فرما دے تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ تم اگر زندگی بھر معاف نہ کیے جاؤ تو یہ تمہارا اپنا مقدر ہے. ہمیں ایک ہمیں سستیاں لینے دو, ہمیں بے قرار ہونے دو, ہمیں مسترب ہونے دو, ہمیں تڑپنے دو. اگر خدا کے علاوہ کوئی اور بارگاہ ہوتی تو ہم چلے جاتے, ہمارا بھی کوئی پیٹرول ڈالر کا آستانہ ہوتا تو ہم چلے جاتے, مگر ہمارے پاس تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں. ہم کہاں رونے جائیں گے, ہم کہاں تڑپنے جائیں گے, ہم کہاں بھیک مانگنے جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے بتاؤ؟ تمہاری طرح سے 20 دروازے ہمارے پاس بھی ہوتے تو شاید ہمیں اپنے اللہ کی یاد اتنی نہ یاد آتی. لیکن ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم تو مفلس لوگ ہیں, ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, دنیا کی ٹھوکروں میں ہے, پوری دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے. تم تو باہر سے آئی ہوئی دولت کی معیشتوں کے گہوارے سجا رہے ہو, اس لیے تم کو اگر فکر نہ ہو تو نہ ہو, مگر ہم تڑپیں گے تو کہاں جائیں گے. سال بھر جو زخم ہم کھاتے, سال بھر جو ٹیسے اٹھتی ہیں, سال بھر ہمارے غریب بچے جو فاقہ کرتے ہیں, ہماری بچیاں جو بے آنچل ہوتی ہیں, ہم شب برات اور لیلۃ القدر کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں رو کر کے اسی کا شکوہ کرتے ہیں, اسی کی بھیک مانگتے ہیں, اسی کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ جیسا سال گزرا ہے آنے والا سال ویسا نہ گزرے. اور تمہیں ہمیں اس آخری سہارے سے بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ ایسا مت کرو میرے عزیز. تو میں یہ عرض کرنا, یہ رات عبادت کی رات ہے, اس کے باوجود چونکہ یہ شب قدر ہے, شب لیلۃ البرات ہے, شب برات ہے, اس کے باوجود کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو, ہمارا اپنا ہو, تو میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, مجھے معاف کر دو. لیکن تم یہ مہینے بھر جو گلیوں میں پوسٹر اور لٹریچر بانٹتے رہتے ہو یہ بند کرو. امت مسلمہ کو لڑاؤ مت, اختلاف کی فضا پیدا مت کرو. گزشتہ سال بھی میں نے یہی تقریر کی تھی, آپ لوگ موجود رہے ہوں گے, میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں, کوئی بات سنی نہیں تھی میں نے, لیکن اس مرتبہ جب سن چکا ہوں میں تو یہ ضرورت ہے کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے اور بتایا جائے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تم کون ہوتے ہو پوری امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری کی بات کرنے والے, اور ان کے اوپر اپنا مذمومہ مسلک ٹھونسنے والے کون ہوتے ہو. ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں, امام مالک کی کرتے ہیں, امام شافعی کی کرتے ہیں, احمد ابن حنبل کی کرتے ہیں, ان کی کرتے ہیں کہ جن کی پاکیزگی اور عظمت پر پوری دنیا قسم کھا سکتی ہے. تم ابن تیمیہ کی کرتے ہو, عبد الوہاب نجدی کی کرتے ہو, کرتے ہو تو تم بھی کسی کی ہو. ایسا تو نہیں کہ بغیر تقلید کے تم ہو, بنیاد تو تم بھی کسی کو بناتے ہو, فتویٰ تو تم بھی کسی سے طلب کرتے ہو, اس لیے تقلید تم بھی کرتے ہو. تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ان ائمہ کی کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں, اور تم ان کی کرتے ہو جن کو ان کے زمانے کے لوگوں نے اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا تھا, زمانے کے لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا. ابن تیمیہ کی قید بھری زندگی تمہیں یاد ہوگی, اور عبد الوہاب نجدی کی مہازاریاں تمہارے سامنے ہوگی. تاریخ تم ہم سے بہتر جانتے ہو, اپنے بارے میں جانتے تو ہوگی, مجھے یاد دلانے کا موقع مت دو. لیکن ہم تو ان ائمہ کی تقلید کرتے ہیں کہ جن ائمہ پر پوری امت مسلمہ ناز کرتی ہے, اور جن ائمہ ہی میں تمہارے محدثین بھی آئے. بتاؤ کون ایسا محدث ہے جو کسی نہ کسی امام کی تقلید نہ کر رہا ہو, کی پیروی نہ کر رہا ہو, حدیث کا امیر المومنین ہو کر کے بھی کسی امام کے پیچھے چل رہا ہے. پھر دیکھو تاریخ میں جتنے بڑے ہیں وہ سب تو ہمارے, خواجہ صاحب ہمارے ہیں, داتا صاحب ہمارے ہیں, غوث العظم مقلد ہیں, امام بخاری مقلد ہیں, امام شافعی, امام مسلم مقلد ہیں, صاحب ابن ماجہ مقلد ہیں. بتاؤ تم ذرا اپنوں میں دو چار ایسے چہرے دکھا دو جن پر دنیا اعتماد کرتی ہو, اور جن پہ دنیا اپنی عظمتوں کی بنیاد رکھتی ہو. یہ تلخیاں مت گھولو معاشرے میں. میں اپنی طرف سے تم سے بہت ہی لجاجت کے ساتھ, درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ امت مسلمہ کی غیرت اور آبرو اور امت مسلمہ کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را معاشرے میں آئندہ یہ انتشار برپا مت کرو. جیسا تم کرتے ہو کرو, ہم تم سے کچھ نہیں کہتے. ہم جیسا کرتے ہیں ہمیں کرنے دو, 1.5 سال جیو اور جینے دو, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اگر تم نے ہمارے گھروں میں پتھر پھینکا تو خدا نہ کرے تمہارے شیشے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ہم تو مٹی میں بسنے والے لوگ ہیں, مٹی کے گھر ہیں ہمارے. اگر مٹی کے گھر ٹوٹ گئے تو پھر مٹی لگا دیں گے. پتھروں کی زندگی گزار رہے ہیں ہم, غریب لوگ ہیں. لیکن تم شیشے کے نازک محلوں میں بستے ہو, اگر شیشوں کی کرچی تمہارے جسموں میں چبھی تو قرار نہ مل سکے گا تمہیں, سکون میسر نہیں آئے گا. جینے دو, ہمیں اپنے طور پہ جینے دو. ہماری شب برات ہماری شب برات, ہماری عیدین ہماری عیدین, ہمارا رمضان ہمارا رمضان. ہمیں اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنے دو. یاد رکھو دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دل ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو خدا قدیر جبار ہر ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ضرور سنتا ہے. آج ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے لیے, اپنی پوری قوم کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کرو, پوری امت کے لیے, چیچنیا کے مسلمانوں کے لیے جو 100 سال سے خاک و خون میں تڑپائے جا رہے ہیں. 100 سال ہو گیا کمیونزم کے انقلاب کے بعد انہیں اپنے شہروں اور اپنے ملک سے نکالا گیا تھا, دوبارہ لائے, دوبارہ نکالا جا رہا ہے. کروڑوں انسان خاک و خون میں تڑپا دیے گئے ہیں. کوہ قاف کے یہ مجاہد, یہ پتھروں سے کھیلنے والے اور یہ خارا شگاف انسان آج درد کی تصویر بنے ہوئے, ان کے لیے دعا کرو. بوسنیا کے لیے دعا کرو. مسلمان جہاں جہاں تڑپ رہا ہے ان کے لیے دعا کرو. اللہ عزت و آبرو کی زندگی اور سربلندی اور حیات عطا فرمائے. میرے عزیزو, اب رہی یہ بات کہ ہم اگلی صدی کے شروع ہونے سے پہلے ہم 2000 شروع ہونے والے دن کو منائے یا نہ منائے. یار دن وہ منایا کرتا ہے جس نے پہلے کچھ کیا ہو. کامیابی کا دن کون مناتا ہے؟ کامیابی کا دن وہی مناتا ہے جس نے کچھ سال اچھے گزارے ہوں. اس صدی میں تم نے کچھ کیا ہو تو مجھے بتا دو. یہ پوری صدی جو اس صدی میں اگر تم نے کوئی فتح کی ہو, تم نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو, اگر تم نے کوئی غلبہ کیا ہو, سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے ہو, تم نے چاند پہ کمندیں ڈالی ہوں, سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا ہو, زمان و مکان کی سطح سمٹی ہوں, علمی اعتبار سے غالب ہوئے ہو, دنیا کی قوموں کے لیے تم نے نشان راہ متعین کیا ہو, اگر یہ صدی تمہاری کامیابی کی صدی ہو تو صدی کے خاتمے کا دن مناؤ. اور اس صدی میں اگر خون اور درد کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو غم دن کس کا مناؤ گے اور خوشی کس کی مناؤ گے؟ مجھے بتاؤ پوری صدی میں تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو اپنے بڑوں اور اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی عیاشیوں کی بنیاد پہ بہنے والے خون کو چاٹا ہے اس صدی میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ اس صدی کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ سوائے ترکی کے تمہارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ مراکش جا چکا، فارس گیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض سخت جان کب تک۔ اس کے بعد بار بار قیامتیں تم پہ ٹوٹی ہیں۔ اس صدی کا آغاز بھی بلقان کی جنگ سے ہوا ہے، اس صدی کا انتہا بھی بلقان کی جنگ سے ہے، یعنی یہی بوسینیا بلقان کی ریاستیں، بلقان ریاستیں۔ صدی کا آغاز بھی ہوا ہے تو وہاں خون بہ رہا تھا، اور صدی انجام پذیر بھی ہو رہی تو وہاں بھی خون بہ رہا ہے۔ کیا اپنے بلقان کی بہنوں کی لاشوں کے اوپر تم ملینیم ڈے مناؤ گے؟ کیا تم چیچنیا کے تڑپنے والے مسلمانوں کے خون کے اوپر یہ خوشی اور مسرت کا دن مناؤ گے؟ کس بات کا دن مناؤ گے تم؟ ہوٹل بک ہو رہے ہیں، سرفیس بک کیا جا رہا ہے، سمندروں میں کشتیاں بک کرائی جا رہی ہیں، عیاشیوں کے اڈے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاووس و رباب آخر۔ مغلوں کے آخری دور میں طاووس و رباب کی کثرت ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں تمہیں خون چاٹنا پڑا، ذلت اور رسوائی کے دور سے گزرنا پڑا۔ یہ پوری صدی اسلام کی صدی نہیں تھی۔ یہ جو ملک آزاد ہوئے ہیں، یہ فرانس، یہ الجزائر آزاد ہوا ہے، یہ مصر آزاد ہوا ہے، یہ عراق آزاد ہوا ہے، یہ تو دراصل مغربی اقوام پر حالات کا دباؤ تھا۔ تم نے اپنی قوت بازو سے انہیں آزاد نہیں کروایا ہے۔ قربانیاں ضرور تھوڑی بہت دی ہیں تم نے، مگر یہ تو عالمی دباؤ تھا۔ یہ اپنی زمین پر یہ ٹھہر نہیں پا رہے تھے، پیر کھسک رہے تھے، اس لیے ہندوستان بھی چھوڑ گئے اور مصر بھی چھوڑ گئے، الجزائر بھی چھوڑ گئے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بڑی دردناک صدی ہے جو گزر گئی ہے، اسی کے گزرنے کی خوشی منانا چاہتے ہیں؟ جو پوری صدی ہمارے بچوں کے خون سے لتری ہوئی ہے، صدی کے ایک ایک دامن پر ہماری بیٹیوں کی عصمتیں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں کے جنازے لیٹے ہوئے، وہ صدی تم مناؤ گے؟ غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کہاں کھو بیٹھے ہو تم؟ میرے عزیز اور میرے دوست، یہ صدی تمہیں منانے کی نہیں ہے۔ اول تو یہ تمہاری صدی ہے بھی نہیں، تم تو مسلمان ہو، تمہاری صدی کا آغاز تو ہجری کیلنڈر سے ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر تم دنیا کی دیکھی دیکھا منانا چاہتے ہو تو اس صدی میں جو تمہارے اوپر قیامتیں ٹوٹی ہیں، اس صدی کو بھی دیکھ لو، اس زمانے کو بھی دیکھ لو، اس دور کو بھی دیکھ لو، کس میدان میں تم آگے بڑھے ہوئے نظر آئے ہو۔ ان چند صدیوں سے پہلے تم دنیا کے فاتح تھے، آج مفتو ہو۔ پہلے تم دنیا کے معلم تھے اور آج طالب علم ہونے کے قابل بھی نہیں ہو۔ پہلے تمہاری دنیا علم کی بھیک مانگنے تمہارے دروازے پہ آتی تھی اور آج تم علم کے بھکاری بن گئے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم اپنے ملک میں بھی سب سے زیادہ پست معاشی اور تعلیمی اعتبار سے ہو۔ کس غرور کی بنیاد پہ اس صدی کا جشن مناؤ گے؟ شراب پینے ہوٹلوں میں جاؤ گے؟ عیاشیاں کرنے کے لیے جاؤ گے؟ دولت کا نشہ تمہیں اس صدی کے آخری دور میں بھی اپنے اللہ سے بغاوت کی طرف لے جائے گا؟ نہیں، خدا را ایسا مت کرو۔ کیا تم نے کسی ایسے باپ کو ناچتے ہوئے اور خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو؟ کیا تم نے کسی ایسے بیٹے کو خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے جس کے باپ کی لاش سامنے رکھی ہو؟ کیا تم نے ایسے کسی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے جس کی ماں کی ارتھی سامنے رکھی ہوئی ہو؟ آج بوسینیا اور چیچنیا اور دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہماری لاشوں کے انبار لگے ہوئے، خون بہ رہا ہے اور ہم آخری صدی منانے جا رہے ہیں۔ بیسویں صدی کا اختتام، 19ویں صدی کا اختتام، 20ویں صدی کا۔ ایسا مت کرو، اللہ کو مزید ناراض کرو گے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ اختتام جو ہو رہا ہے، یہ صدی جو ختم ہو رہی ہے، یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، اور 2000 جو شروع ہو رہا ہے، یہ 23 رمضان کو ہو رہا ہے۔ رمضان تو یہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان تو یوں بھی بڑا محترم مہینہ ہے, اور یہ 21, 23, 25, 27, 29 اس میں ہو سکتا ہے 23 شب قدر ہو, وہ رات جس میں اللہ کے فرشتے تم پہ اپنے انعامات کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے خدا را اس رات کو کہیں جا کے عیاشی مت کرنا, اس رات کو اپنے گھر میں ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہنا, اے اللہ یہ صدی فنا ہو رہی ہے, اگلی صدی ہماری صدی بنا دے, اگلا زمانہ ہمارا زمانہ بنا دے, 21ویں صدی کو اسلام کی صدی بنا دے. تمہیں یہ دعا کرنے کے لیے اس رات اپنی مسجدوں میں رہنا ہے, تمہیں یہ دعا کرنے کے لیے اس رات اپنے گھروں میں رہنا ہے. 23 رمضان 23 دسمبر کی رات کو اپنے گھروں میں رہنا ہے, رمضان کا زمانہ ہے وہ. اللہ بڑا غیرت والا ہے, اس کی غیرت کو مت للکارنا, اس کی غیرت کو چیلنج مت کرنا. تمہیں معلوم ہے کہ یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس کائنات میں انسان کو سب سے بڑا انعام جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے, ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ اور یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے. شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, اور یہی نہیں بلکہ ڈیڑھ بھی وہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ممکن ہے 23 لیلۃ القدر ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, سلام ہی حتی مطلع الفجر. سنو, لیلۃ القدر رمضان, اور رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے. تمہارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اور تم دوسروں کے گھر میں عیاشی کرنے جا رہے ہو. اللہ کی خیرت کو مت للکارو. خدا نہ خواستہ اگر تم نے رمضان کی حرمت کو توڑا, رمضان کے احترام کو توڑا, تو میں واللہ کہہ رہا ہوں شاید ایسے تباہ کر دیے جاؤ کہ پھر دنیا میں دفن ہونے کے لیے کوئی زمین تم کو نہ ملے. داقت علیہم الارض بما رحبت کی تصویر بن جاؤ گے. اس لیے تمہیں تو کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس صدی کو مناؤ, اس صدی کے خاتمے کو مناؤ. کیا دیا ہے تم نے اس صدی کو؟ اس صدی نے تمہارا خون پیا ہے, اس صدی میں تم کو بہت کچھ ملا تھا اللہ کی جانب سے. پیٹرول ڈالر ملا تھا, سیال سونا ملا تھا, مگر تم اس پیٹرول ڈالر اور سیال سونے سے ایک ٹاٹا جیسی کمپنی تو قائم کر نہ سکے میرے بھائی. پورے عالم اسلام میں کہیں سومو جیسی کوئی کار تمہاری بنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ اگر وہ تو دکھاؤ مجھے, پلیز برنگ اٹ, شو می دا ہول ورلڈ. جمشید جی ٹاٹا ایک انسان ہے جو اپنے بازو کی محنت سے آج پورے ملک کی آبرو بن گیا ہے. اس کی کاریں یورپ کی کاروں کا مقابلہ کر رہی ہیں. جب میں بیٹھتا ہوں اس کی کاروں پر تو خون کے آنسو روتا ہوں کہ سرکار کی زمین پر اللہ نے ایک صدی دی تھی عربوں کو کہ وہ ہزاروں کمپنیاں قائم کر سکتے تھے, پورے زمین کے سینے کو فیکٹری اور کارخانوں سے بھر سکتے تھے, مگر ظالموں نے اسپین میں اور یورپ میں عیاشی کے اڈے خریدے, شراب خانے خریدے, مگر اپنی زمین کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. کیا اسی کی خوشی مناؤ گے تم؟ کیا اللہ نے جو دولت دی تھی وہ بھی ضائع کر دیا تم نے؟ اللہ نے جو سرمایہ دیا تو وہ بھی ضائع کر دیا؟ ہمیں تو مرغی تک تو اپنی پال نہیں سکتے ہو, ہالینڈ کی منگوا کے کھاتے ہو پورے عرب میں, اور وہ کافروں کی ذبح کی ہوئی ہوتی ہے. خبردار, حج والے میں جایا کرو تو مرغی مت کھایا کرو تم, یا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو یا یقین کر لو کہ یہ مسلمان کی ذبح کی ہوئی ہے. ہالینڈ کی پیک کی ہوئی مرغیاں مت کھایا کرو, میں خود وہاں رہتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ذبح کی ہوئی نہیں ہوتی ہے. حج کے موقع پہ حاجیوں کو حرام کھلانے والے لوگ مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تم مرغی فارم تو قائم نہیں کر سکتے, تم حلال روزی تو نہیں کھلا سکتے اپنے غلاموں کو. تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے وہاں؟ شریعت کا یہ مسئلہ ہے, فقہ حنفی کا بھی اور دوسری فقہ کا بھی, کہ جہاں جانور ذبح ہو رہا ہو اور جہاں پک رہا ہو, اس درمیان میں کسی مسلمان کی نگاہ سے گوشت کو پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. ہے یہ جزیہ نا حضرت, یہ ہے نا آپ استاد, حرام ہو گیا وہ. اگر مسلمان کی نگاہ سے گوشت چھپا نا, کسی غیر مسلم نے ہینڈل کیا نا, سپلائی کرنے والے غیر مسلم, لے جانے والے غیر مسلم, تو وہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز میں اصل حلت ہے, مگر گوشت میں اصل حرمت ہے. گوشت میں کیا ہے؟ اصل حرمت ہے. گوشت کو اس وقت تک حلال نہیں سمجھا جائے گا جب تک اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا گیا ہو اور اس ذبح پر گواہی موجود نہ ہو جو پکنے تک موجود رہے. اس کی کوئی پرواہ نہیں, پورے عرب میں دندناتی ہوئی مرغیاں کھائی جا رہی ہیں. یہ ایک گوشہ نہیں ہے, ہزاروں تاریخ گوشے ہیں. حرام کھلا کر کے اللہ کی رحمت کی طلب کرنا بڑا ظلم ہے. اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس صدی میں تم نے کیا کیا؟ اللہ نے موقع تو دیا تھا, پریشر ڈالا یورپ پر, آپس میں جنگ کروا دی ہٹلر کی فرانس سے, جرمنی سے, رشیا سے, اور وہ لوگ ہماری زمینوں سے بھاگنے مجبور ہو گئے. یہ اللہ نے دباؤ ڈالا تھا, ہٹلر کے شیطان اعظم کو اللہ نے پیدا کیا تھا کہ وہ انہیں کچلے اور یہ ہماری زمینوں سے بھاگے. آزاد ہونے کے بعد آج تک تم نے کیا کیا ہے یاشیوں کے علاوہ؟ کسی زمین پہ کوئی ایک کارنامہ کر کے دکھایا ہو تو مجھے بتاؤ. یہ صدی تم مناؤ, یہ صدی تو درد سے بھری ہوئی ہے, یہ صدی تو خون سے بھری ہوئی ہے, یہ صدی تو غموں سے بھری ہوئی ہے. اس لیے اپنے بچوں کی لاشوں پر اپنی صدی نہ منانا. میں صرف ایک واقعہ بتاؤں, دو روز کے اندر سربی درندوں نے, تم نے چنگیزیت کی اصطلاح سنی ہے نا, ہٹلرزم سنا ہے نا, نازیزم سنا ہے نا, میں ایک نئی اصطلاح دیتا ہوں, سربیت. ہزاروں چنگیز اور سینکڑوں ہٹلر بھی یوگوسلاویا کے سربوں جیسے درندے نہیں بن سکتے, یہ سربیت تھی. ایک روز میں انہوں نے 15,000 مسلمانوں کی گردن کاٹی اور گردن چھری سے کاٹی. یہ کہا کہ اصل میں دنیا نے گولیوں کی پابندی ہم پہ لگا دی ہے, سینکشن ہو گیا ہے, اس لیے ہم ان کے سینے پہ گولیاں ضائع نہیں کرنا چاہتے, انہیں ہم ذبح کریں گے. وہ اسی صدی میں ہوا ہے نا, ابھی یہ جو گزر رہی ہے صدی, اسی صدی کے آخری عشرے میں یہ بات ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. کمانڈر ان چیف کا آرڈر تھا کہ مسلمان بیٹیوں کے پیٹ سے سربوں کی اولاد پیدا کرو تاکہ ان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے. کیا اپنی بہنوں کی اسی لٹی ہوئی آبرو کا دن مناؤ گے؟ کیا اپنے بہنوں کی اسی لٹی ہوئی غیرت کا دن مناؤ گے؟ کس بات کا دن منانا چاہتے ہو؟ کیسے ہمت ہوئی تم سے مجھے یہ مسئلہ پوچھنے کی؟ مجھے یقین ہے کہ یہاں جو مسلمان آ جائے ہیں شب برات کی رات منا, شب برات کی حرمت میں, وہ یقین نہیں منائیں گے, لیکن کروڑوں جو عیاشیوں کے محلوں میں موجود ہوں گے وہ منانے کی تیاری کر چکے ہوں گے, ہوٹل بک کرا چکے ہوں گے, شراب خانے بک کرا چکے ہوں گے. میری یہ تقریر ٹیپ ہو رہی ہے, اسے لاکھوں کی تعداد میں ہر عیاش کے گھر میں پہنچا دو تاکہ شاید اپنی بہن اور بیٹی کی آبرو دیکھ کر کے اس کی عزت جاگ جائے. پہنچاؤ اسے. میں تو چیخنے والا ایک تڑپنے والا انسان ہوں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس تڑپنے کے نتیجے میں میرا کیا ہوگا. میں اپنی قوم کا مال, اس کی لٹتی ہوئی آبرو دیکھ کر کے نہ چپ رہ سکتا ہوں اور نہ پرسکون رہ سکتا ہوں. میں اپنے اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں, اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کی لاشوں پر خوشی کا محل تعمیر مت کرو. تمہیں زیب نہیں دیتا ہے, یہ تمہارا مزاج نہیں. جن لوگوں نے ہوٹل بک کرائے ہیں واپس لے لیں, جن کے پاس تحفے بھیجے جا رہے ہیں تحفے واپس کر دیں. لالچ دی جائے گی, تحفے بھیجے جائیں گے, آؤ ہمارے ہوٹل میں یہ ناچ ہوگا اور وہ کیبرے ڈانسر آئیں گے اور وہ فلائیں گے اور وہ فلائیں گے اور وہ پاپ میوزیشینز آ رہے ہیں. نہیں, یہ رات ہمارے لیے رمضان کی مقدس رات ہے, نزول قرآن کی رات ہے. تم اللہ کا سب سے بڑا ایام جو تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے قرآن, اس کی یاد مناؤ, اس کا جشن مناؤ, مسجدوں میں سجدہ کرو, قرآن پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ آنے والی صدی کو تمہاری صدی بنا دے. تم تو اتنے بھولے ہوئے ہو, حالات سے اتنے بے خبر ہو کہ پوری دنیا اگلی صدی میں, 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے منصوبے بنا چکی اور اعلان بھی کر رہی. جو لوگ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں, میڈیکل سائنس میں, وہ یہ منصوبے بنا چکے ہیں کہ پہلی 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں ہم انسانی اعضا بنا لیں گے اور پھر پارٹس کے ڈونیشن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, جو اعضا ہم بنائیں گے اسی سے پیوند کاری ہوگی, انسانی اعضا بننے لگے. چاند پہ جانے والے اور ستاروں سے آنکھیں لڑانے والے یہ طے کر رہے ہیں کہ اگلی صدی کی پہلی دہائی میں ہو سکتا ہے کہ ہم مریخ میں مارس میں آکسیجن دریافت کر لیں اور وہاں اپنی آبادی کو منتقل کرنا شروع کر دیں. تجارت کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم دنیا کی ہر زمین پر اپنا مال پھیلا سکتے ہیں اور صنعتوں کی ریس میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ پہلے مال منتقل کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن اب یہ پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے, ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے. اس گاؤں میں سب اپنا مال لے کر کے آ رہے ہیں. پورا یورپ ہندوستان میں منتقل ہو رہا ہے, امریکہ ہندوستان منتقل ہو رہا ہے تاکہ یہاں سے مال بنواوے اپنے غریب اور مزدوروں کے ذریعے سے چیپ لیبر کی بنیاد پر اور پوری دنیا میں پھیلائے. یہ تاجر کر رہا ہے, سرمایہ دار یہ کر رہا ہے کہ گزشتہ صدی میں بھی ہم نے دنیا کا سرمایہ لوٹا, یہاں تک کہ کمیونسٹوں کو ہم نے خاک چٹا دی, اس صدی میں بھی ہم دنیا کا سرمایہ لوٹ کر کے اپنے بینکوں کو بھر لیں. ایجوکیشنسٹ سوچ رہا ہے کہ ہم تعلیم کا وہ نظام رائج کریں کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا ہماری محتاج ہو جائے. کمپیوٹر کا ماہر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم دنیا کی اور دوسری صنعتوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور ہمارا کمپیوٹر اور ہمارا انٹرنیٹ پرنٹ میڈیا اور دوسرے میڈیا کا بدل بن جائے اور دنیا کی پوری پوری لائبریریاں ایک ڈسک کے اندر پوشیدہ کر کے اپنی جیب کے اندر رکھ کے جہاں چاہو چلے جاؤ. بولو یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ تم کر رہے ہو؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں داخل ہونے والے مکمل طور پر داخل ہو رہے ہیں, اور تم کو تو تمہارے مولویوں نے تمہارے لیڈروں نے یہ بتایا نہیں ہوگا کہ 21ویں صدی آ رہی ہے, ہمیں کیسے داخل ہونا چاہیے. یہ دونوں مجرم ہیں خدا کے, تمہارا لیڈر بھی اور تمہارا مولوی بھی. اللہ مجھے معاف کرے, مجھے معاف کرے میرا خدا. اور مولوی شاید زیادہ بڑا مجرم ہے, لیڈر تو دنیا دار ہوتا ہی ہے لیکن مولوی تو دین کا دعویٰ کرتا ہے نا. شاید اسے معلوم نہیں ہے کہ دنیاوی ہدایت اور دنیاوی قیادت بھی مولوی ہی کی ذمہ داری ہے. فقہ کا جزیہ ہے فقہ حنفی کا کہ جو شخص کرنٹ ایشوز سے واقف نہ ہو اور نئے مسائل پہ قیادت نہ کر سکتا ہو وہ جمعہ کا امام نہیں ہو سکتا. اور تم نے جمعہ کے امام کو اپنے گاؤں کے وفاتی کو مقرر کر دیا ہے, وہ بیچارہ کیا جانے کی زمانہ کیا کر رہا ہے اور حالات کیا ہونے والے. اس لیے تم نے تو 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے کوئی تیاری کی ہی نہیں, تم کس بات کی خوشی مناؤ گے میرے عزیز؟ ٹھیک ہے تم نے کوئی تیاری نہیں کی, مگر ایک بات میں تمہیں بتا دوں, اس پر قائم ہو جاؤ. 21ویں صدی تمہاری صدی ہوگی. اس لیے کہ سنو, دنیا اپنے وسائل کے سہارے پہ چلتی ہے, تم اپنے اللہ کے سہارے پہ آگے بڑھ سکتے ہو. تمہارے ساتھ حق ہے, تمہارے ساتھ سچ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے ساتھ سچ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی 19ویں صدی 20ویں صدی میں ہمارا خون بہتا رہا, مگر پھر بھی دنیا یہ مانتی ہے کہ اسلام واز دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ ان لاسٹ سینچری. اسلام گزری ہوئی سینچری میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب تھا. دنیا یہ مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ یہ اپنی سچائی سے پھیلنا تھا, ہماری کوششوں سے نہیں. اب اگر اس کے ساتھ ہماری کوششیں بھی شامل ہو جائیں تو 21ویں صدی ہماری ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اس لیے دو باتیں یاد رکھو, ایک تو گھر گھر علم پھیلاؤ, کسی کو جاہل مت رہنے دو, اور گھر گھر قرآن پھیلاؤ. بس دو بات, علم اور قرآن, علم اور قرآن کی تعلیم, علم اور دین, یہ گھر گھر پھیلاؤ. ٹی وی توڑ دو, فاقہ کرو, کپڑے اتار دو, اپنے محلوں کے عیش چھوڑ دو, مگر اپنے بچوں کو تعلیم دو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ممکن ہے ہم کچھ نہ کر سکے ہوں, ہمارے بچے 21ویں صدی کے فاتح بن جائیں. وما علینا الا البلاغ.